الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم
ہے جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ساتھ ہم غفلت اور بے پرواہی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. 19 پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. رسول علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ رب میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا. هذا القران مهجورا, تو جو چیز ہمارے لیے ہدایت کا سامان لے کر آئی ہے اور اللہ نے خاص طور پر ہمارے لیے نازل کی ہے امت محمدیہ کے لیے, ویسے تو اللہ رب العزت کا یہ طریق رہا ہے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں امتوں کی طرف, ان میں سے بعض رسولوں پر اللہ نے اپنی خاص کتابیں نازل فرمائی ہیں تاکہ وہ امت کے لیے ہدایت کا کام دیں, رہنمائی کا کام دیں, اور پھر اس کتاب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کو پڑھ کر سنایا بھی اور ہدایت کی طرف بھی بلایا. اب جن قوموں نے ان کی باتوں کو مان لیا ہدایت کی طرف آ گئے, یقیناً وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے, دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. لیکن جنہوں نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا, پشت پھیر لی اور اس کے معنی اور مفہوم میں غور نہیں کیا اور نہ اس کے تقاضوں پر عمل کیا, یقیناً انتہائی خائب و خاسر ہوں گے وہ لوگ. اس لیے قرآن مجید کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے, عظمت کا تعلق بھی ہونا چاہیے, اور خاص طور پر آدمی یہ سمجھ کر پڑھے کہ میرے رب کا یہ کلام ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کلام کو بھی محبوب رکھتا ہے. اگر کسی ایسے شخص کا خط جو ہمیں محبوب ہے آ جائے تو بار بار اس کو آدمی نکالتا ہے, پڑھتا ہے, کبھی تنہائی میں, کبھی کہیں, کبھی کہیں, کیونکہ ہر مرتبہ پڑھنے میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے. تو اگر قرآن مجید سے ہمیں محبت ہوگی تو یقیناً اسے بھی پڑھیں گے, اس لیے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن مجید کی عظمت بھی نصیب فرمائے اور اس کے جو تقاضے ہیں جو ہم سے کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کافی عرصے سے درس قرآن مجید کا سلسلہ چھوٹا ہوا تھا اور کئی مرتبہ اس سلسلے میں سوچا بھی بار بار کے شروع کر دیا جائے لیکن کوئی نہ کوئی وجہ آڑے آتی رہی. الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو جاری و ساری رہے گا, اور اس سلسلے میں چونکہ پہلے دو مرتبہ غالباً قرآن مجید الحمدللہ مکمل درس میں مکمل بھی ہو چکا ہے, اس لیے اس دفعہ یہ سوچا کہ منتخب صورتیں بیان کی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچے. عربی زبان میں تو قرآن مجید ہے ہی, لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جنہیں عربی نہیں آتی ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھانے کے انداز میں, درس کے انداز میں بیان کر دیا جائے کہ قرآن مجید کا مفہوم کیا. الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے مفسرین کرام نے جو تفسیریں لکھی ہیں اور یقیناً جو معتبر اور مستند ہیں انہی سے استفادہ کر کے انشاءاللہ آپ تک آیات قرآنی کی تفسیر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو سورت کی تلاوت کی ہے سورہ سجدہ کی ابتدائی آیات ہے. اس میں 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے. قرآن مجید میں 3 سورتیں ایسی ہیں جو 30 آیتوں پر مشتمل ہیں. انہی میں سے ایک سورہ سجدہ ہے اور دوسری سورہ ملک ہے اور تیسری سورہ فجر ہے. یہ تینوں سورتیں 30-30 آیتوں پر مشتمل ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت سورہ سجدہ اور سورہ ملک اس کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے. اور عام طور پر آپ جمعے کے دن فجر کی نماز میں بھی سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جمعے کے دن ان کا پڑھنا خاص فضیلت رکھتا ہے. جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے تو چونکہ اس میں آیت سجدہ ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ سجدہ ہی رکھ دیا گیا. لیکن چونکہ اور بھی بہت سی سورتیں ہیں جن میں سجدے ہیں تو اس سورت کی کیا تخصیص ہے کہ خاص طور پر اس کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا. ایک اور سورت ہے اس کا نام حامیم سجدہ ہے. لیکن اور دوسری سورتیں بھی ہیں جن میں آیات سجدہ ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کا نام سورہ سجدہ کیوں رکھا گیا؟ تو مفسرین کرام نے اس سلسلے میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے خاص انداز میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اس لیے اس کا نام ہی سورہ سجدہ رکھا گیا. بہرحال اس میں سب سے پہلے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معنی ہوتے ہیں، معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ رب العزت. البتہ اس کے مرادی معنی بہت سے لوگوں نے مختلف بیان کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حقیقت حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی اصل مراد کو جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ الف لام میم یہ تینوں حروف جدا جدا ہیں، مقطعات کہلاتے اسی لیے ہیں کہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. اب اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور مفسرین کرام نے مرادی معنی بیان کرنے کے بعد بھی آخر میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو بیان کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں سمجھا اور جس کو مبہم رکھا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو مبہم ہی رکھیں، اسی میں زیادہ ہمارے لیے فائدہ ہے. اس لیے میں اس کے معنی جو مرادی ہیں ان کو بھی ضروری نہیں خیال کرتا کہ ان کو بیان کیا جائے، اگرچہ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. لیکن جب حقیقت یہی ہے کہ جو چیز مبہم ہے اس کو مبہم ہی رکھا جائے تو زیادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو زیادہ جانتا ہے. آگے فرمائے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اصل میں اگلی آیت کا جواب ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افترا، کافر یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طرف سے بنایا ہے، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، ان کا یہ اعتراض تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب یہی دیا ہے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب. یقیناً کسی شخص کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی بنا کر لا سکتا. اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جبکہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور لوگوں نے اس قسم کی جب باتیں کی تو بار بار اس کا چیلنج دیا کہ تم ایک آیت ہی ایسی بنا کر لے آؤ، ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ بِالْحِجَارَةِ، کہ یہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے، یعنی ایک آیت بھی قرآن مجید جیسی بنا کر نہیں لا سکیں گے. تو یقیناً اگر وہ لا سکتے تو اس زمانے میں اہل عرب اپنے آپ کو عرب کہتے ہی اسی لیے تھے کہ اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو وہ گونگا کہتے ہیں, عجم کہتے ہیں, اور عجم کے معنی ہوتے ہیں گونگے, یعنی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے فصیح ہیں, بلیغ ہیں, اور ساری دنیا میں ہم سے زیادہ فصاحت کسی کے پاس نہیں, بلاغت کسی کے پاس نہیں, اور ہمارے مقابلے میں پوری دنیا جو ہے وہ عجم. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جو چیلنج کیا انہیں, تو یقیناً ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ اگر واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نازل نہ ہوتی تو اس جیسے اور بھی کلام آ جاتے. اور بعض لوگوں نے کوششیں بھی کی, لیکن ان کی کوششیں کسی کام میں نہیں آ سکتی, کیونکہ انہی کے لوگوں نے ان کو کہہ دیا کہ تم خود سمجھتے ہو کہ تمہارے کلام کی کیا حقیقت, کہاں رب العالمین کا کلام, کہاں تمہارا کلام. اب بعض لوگوں نے اس طرح بھی کہا کہ الفیل ملفی وما ادراک ملفی لہ خرطوم طویل, کہ ہاتھی اور وہ کیا ہے ہاتھی, اس کی لمبی سی سونڈ ہوتی ہے, چھوٹی سی دم ہوتی ہے, اس ٹائپ کا کلام بنا کر لائے وزن کے اوپر, علم طرح کئی وفال اور ابو کبھی اصحاب الفیل, تو اس پر یہ اس ٹائپ کی. لیکن لوگوں نے خود کہا کہ تم اپنے کلام کی حقیقت دیکھو, رب العالمین نے جو کلام ہے اس کی حقیقت دیکھو. تو جو اہل عرب تھے حقیقت شناس بھی تھے, وہ جانتے تھے, تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا کہ تمہارا کلام اس معیار کا نہیں ہے جس معیار کا یہ کلام, کیونکہ کہاں رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام اور کہاں ایک لوگوں کا گھڑا ہوا کلام, بڑا فرق. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ ام یقولون افترا, کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا ہے, بل هو الحق من ربك, بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. اور کیوں ہے اللہ نے نازل, کیوں کہ لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك, تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا. ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون, آپ سے پہلے جن کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا, تو اللہ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے, آپ اس کے ذریعے سے ان کو ڈرائیں قیامت کی سختیوں سے, تکلیفوں سے, دوزخ سے, تاکہ وہ ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیں, مسلمان ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں اور آپ کو نبی مان لیں. یہاں بظاہر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور آیت میں غالباً سورہ فاطر میں ہے فرمائے کہ وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, یعنی ایک طرف تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو, اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے اہل عرب کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا. تو بظاہر تعارض ہے لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں. دیکھیے نذیر کے ایک معنی تو عام ڈرانے والے کے, اور ایک نذیر کے معنی ہیں کہ رسول اور نبی. تو جہاں تک نبی اور رسول کا معاملہ ہے, حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسماعیل کے بھائی ہیں, تو قوم بنی اسرائیل میں تو اللہ رب العزت نے بے شمار نبی بھیجے, بلکہ پورا سلسلہ ہی جو ہے وہ ان سے. لیکن جہاں تک عرب کا تعلق ہے, وہاں اگرچہ ان انبیاء کی تعلیمات آئیں اور لوگ آگاہ بھی ہوئے, یعنی توحید کی تعلیم بھی ان کے یہاں تھی, یہی وجہ ہے کہ زید بن عمر بن نوفل یا نفیل, یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے, اور زمانے جاہلیت میں بت پرستی سے لوگوں کو روکتے تھے, شرک سے روکتے تھے, اور بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتے تھے ان کے گوشت کھانے سے روکتے تھے کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, مت کھاؤ. اسی طریقے سے ورقہ بن نوفل, جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے جب آپ نے حضرت جبریل امین کو دیکھا تھا اصل ان کے روپ میں, اور گھر میں آ کے فرمایا تھا کہ زم ملونی کہ مجھے چادر اڑا دو, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئی. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کا فرمایا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے برگزیدہ نبی ہیں, کاش کہ میں زندہ ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو ستائے گی تنگ کرے گی، تو اگر میں ہوتا تو میں آپ کی ضرور حمایت کروں، میں ہوں گا تو اگر ضرور حمایت کروں گا. لیکن بہرحال یہ دونوں حضرات پہلے ہی انتقال کر گئے، آپ کی بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے. وہ لیکن تھے یہ موحد. یہی وجہ ہے کہ حضرت زید بن سعید جو اشعہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے والد کا حال معلوم ہے کہ وہ موحد تھے اور بت پرستی سے روکا کرتے تھے، شرک سے روکتے تھے، تو آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور کرو، اور امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ایک الگ امت کی حیثیت سے اٹھائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل عرب میں توحید کی آواز کوئی ناشنا نہیں تھی، اور وہاں بھی وہ تعلیمات جو انبیاء کی تھی ان تک پہنچی تھی، لیکن کوئی باقاعدہ نبی نہیں آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. غالباً 1500 برس میں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا. لیکن جہاں تک ڈرانے والوں کا تعلق ہے اور تعلیمات پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا تعلق ہے، تو ان تک وہاں تک تعلیمات یقیناً پہنچی تھی. اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وہ غلط نہیں ہے کہ امت میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے پاس ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. تو یقینا ان کے پاس بھی یہ ڈرانے والے آئے، اور اگرچہ رسول نہیں تھے، وہ نبی نہیں، لیکن وہ دوسری حیثیت میں ان کے پاس آتے رہے، لوگوں کو منع کرتے رہے، ڈراتے رہے. تو بہرحال یہاں پر اسی کو بیان فرمایا، بل هو الحق من ربك، یہ قرآن مجید حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں اس کے ذریعے سے کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پالیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد، قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد، اسی طریقے سے دوسری کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ لوگ اس سے ہدایت پائیں، آخرت کے راستے کی، اللہ تعالی کی طرف پہنچنے کی ہدایت پائیں. تو بہرحال یہ سورہ سجدہ ہے، اس میں انشاءاللہ تفصیلات ہیں آگے مزید جو آئیں گی. اور اللہ رب العزت نے آگے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی، اور اللہ نے اس کو جو 6 دن میں بنایا اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل اللہ چاہ تو کل میں عرض کروں گا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اور کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو درمیان میں کہ جس طرح پہلے منقطع ہوا کہ دوبارہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مرتے دم تک قرآن مجید کی صحیح طریقے پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحیح خدمت یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، صحیح معنی میں ایک تو پڑھنا آئے، پھر اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کریں. دیکھیے پچھلی سورت جو ہے سورت سجدہ سے ہی سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان اور اس سورت میں باہم ربط بظاہر یہ ہے کہ پچھلی سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس سورت میں اس شکر کا طریقہ بتایا کہ نماز پڑھو، سجدہ کرو. تو گویا دونوں صورتیں آپس میں مربوط ہیں. تو اس طرح سے آپس میں صورتوں میں ربط بھی ہوتا ہے، اگرچہ صورتوں کی جو تاریخ ہے نزول کی وہ الگ الگ ہوتی ہے. بعض اوقات دونوں صورتیں جو باہم ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، دونوں کی تاریخ نزول میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک صورت کسی اور موقع پر نازل ہوئی، دوسری صورت کسی اور موقع پر نازل ہوئی، کیونکہ قرآن مجید 23 برسوں میں اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور مختلف اوقات میں یہ نازل ہوتا رہا. جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی ویسے ویسے قرآن مجید نازل ہوتا گیا. تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کے صحیح تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن مجید کے تقاضے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن و حدیث کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی عصمت اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان شاء اللہ بیان 20 سے 30 منٹ کے درمیان ہی ہوگا, 20-25 منٹ کر لانا چاہا تو تاکہ ترتیب کے ساتھ بھی ہو جائے اور جامعیت کے ساتھ بھی.